وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. یہ ہمارا قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر درس چل رہا ہے، اور آپ میں سے اکثر خواتین اور مرد حضرات کا تعلق تعلیم سے ہے، اور سچ یہ ہے کہ انسان کو سنوارنے کا اور انسان کو کامیابی کے راستے پہ ڈالنے کا اور انسان کو فلاح اور کامرانی کا نسخہ بتانے کا اس نصاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں. کوئی کسی کو لیڈر بنانا چاہتا ہے، کوئی کسی کو کامیاب زندگی کے لیکچر دیتا ہے، کوئی اسے فلاح اور کامرانی کی طرف لے جانے کے لیے دستے بازو اور تعاون کرتا ہے، تو دنیا ان سب چیزوں کے لیے عقل اور تجربے پہ چلتی ہے. لیکن جو اس کا حقیقی علم ہے وہ تو یہ ہے، جس کا تعلق وحی سے ہے، اللہ سے ہے، یہ انسانوں کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ نے ایک نصاب بھیجا ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ذرا پورا قرآن ہماری نظروں سے گزر جائے، اور اس آئینے میں ہمیشہ ہم اپنے لیے رہنمائی تلاش کرتے رہیں، اپنے لیے بھی اور اپنی قوم کے لیے بھی، اپنی ملت کے لیے بھی، اپنی نئی نسل کے لیے بھی، اس آئینے سے رہنمائی لیتے رہیں. یہی نا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکر آ رہا ہے، اور یہ تیسرا واقعہ ہے جو اللہ کی قدرت کا ایک شہکار ہے، اور اس واقعہ کا بنیادی موضوع ہے احیاء الموتا، اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ، آپ مجھے دکھائیں آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. تو خیال آ سکتا تھا، اور بس اوقات آ بھی جاتا ہے، کہ اللہ کے نبی کو یقین نہیں تھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. تو اللہ نے خود ہی سوال کر لیا تاکہ یہ غلط فہمی ختم ہو جائے، کہ آپ کو یقین نہیں ہے. فرمایا اے اللہ، یقین تو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ کیفیت پتہ چل جائے، وہ صورت پتہ چل جائے کہ آپ زندہ کریں گے کس کیفیت میں. جیسے یقین ہے کہ یہ آدمی پہلوان ہے، یہ سامان اٹھا لے گا، یہ تو یقین ہے، لیکن کہتا ہے ذرا اٹھا کے دکھاؤ. یعنی پتہ چلے کہ ایک ہاتھ سے اٹھاتے ہو، دو ہاتھ سے اٹھاتے ہو، جھک کے اٹھاتے ہو، کھڑے ہو کے اٹھاتے ہو، کیسے اٹھاتے ہو، کیفیت کیا ہوگی اٹھانے کی. تو یہاں جو سوال ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، یقین تو ہے، یقین کس کا نام ہے؟ ایمان نام ہے اس یقین کا جو نبی پہ اعتماد کر کے غیب کی باتوں پہ، غیب کے معاملے میں اعتماد کرے نبی کی باتوں پہ، اس کا نام یقین. وہ تو پیغمبر اس میں سب سے اعلی درجے پہ فائز ہوتا ہے، لیکن فرما رہا ہے کہ وہ اطمینان عام طور پہ فطرتی طبیعت ہے، کہ آدمی اپنے اطمینان قلب کے لیے اچھا اللہ میاں زندہ تو کریں گے، لیکن کس کیفیت میں کریں گے، کیفیت کیا ہوگی، وہ صورت کیسی بنے گی. تو اللہ رب العزت نے وہ کیفیت اور صورت بتا دی. اور جو لوگوں کو بڑا اشکال ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، انسان مٹی میں رل مل جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ، گوشت ختم، اور پتہ نہیں وہ مٹی اسے کہاں کہاں اڑا کے لے جائے گی، کھیت کا وہ حصہ بن جائے گی، درختوں کا حصہ بن جائیں گی، پہاڑوں کا حصہ بن جائے گی، صحرا کا حصہ بن جائے گی، سمندر اور دریا میں اس کا حصہ چلے جائے گی، کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ بتا رہے ہم ایسا زندہ کریں گے، ایک بات تو یہ. اور اب بھی میں اور آپ جو پیدا ہوئے نا بھائی، کچھ اسی انداز سے پیدا ہوئے، کہاں کہاں سے وہ غذا آئی، اجزاء آئے، ذرات آئے، اما ابا کی طاقت بنے، اللہ رب العزت نے اس کو اس سے وجود بخشا انسان کو، ابا کے جسم میں توانائی آئی، اما کے جسم میں توانائی آئی، اللہ رب العزت نے نظام چلایا، اور سے بچہ پیدا ہوا. بتائیے اس میں کہاں کہاں کے اجزاء ہیں، کہاں کہاں کے ذرات ہیں، گندم کہاں سے آئی، گھی کہاں کا کھایا، اور نہ صرف اس کا وجود اس سے ہوا باقی اس کی بقا بھی اسی سے. اب بھی جو روٹی کھاتا ہے، غذا استعمال کرتا ہے، اپنی بھوک مٹاتا ہے، بتائیے کن کن ذرات، کہاں کہاں سے ذرات آتے ہیں، کہاں کہاں کے اجزاء آتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو مردے کے بعد زندہ کرنا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں. قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں یقین نہیں ہے. خیال آ سکتا نا ہمیں، اللہ نے خود ہی رہنمائی فرما دی. فرما قالو، قال بلا، کیوں نہیں، یقین تو ہے اور ہر وقت آپ کے قدرت کے مشاہدے دیکھ رہے کر رہے ہیں، آپ کے قدرت کے مناظر دیکھ رہے ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں آپ کی قدرت نظر آ رہی. ہمیں تو آپ کی قدرت پہ یقین ہے. ولیکن لیطمئن قلبی، کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے کہ تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے. تو کیفیت کیا بنے گی، صورت کیسے بنے گی، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا پھر ایسا کرو، چار پرندے لے لو اور ان پرندوں کو اپنے سے مانوس کر لو، تاکہ تم بلاؤ تو وہ تمہاری طرف دوڑ کر آنے لگے. مانوس جب ہو جائیں تو پھر ان کے ٹکڑے کر دو اور قیمہ بنا دو، ان کے پر، ان کا گوشت، ان کی ہڈیاں قیمہ بنا دو، اور پھر جو چاہو جن پہاڑوں پہ، ان پہاڑوں پہ ان کو تقسیم کر دو، اور تقسیم کرنے کے بعد پھر ان پرندوں کو اپنی طرف بلاؤ، پھر دیکھو کیا ہوتا. اور پھر دیکھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، خون خون سے مل رہا ہے، ہڈیاں ہڈیوں سے مل رہا ہے، پر پر سے مل رہے ہیں، گوشت گوشت سے مل رہا ہے، اور پرندے دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ رہے ہیں. تو ایسی اس انسان کے ذرات بھی، اور گوشت کے ٹکڑے بھی، اور ہڈیوں کے یہ ذرات بھی، اور گوشت اور خون کے قطرے بھی، سب مل جائیں گے اور پھر اللہ اسے زندہ کر دے گا. اللہ بڑی قدرت والے. فرما قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو. اللہ نے کہا اچھا تو چار پرندے لو اور انہیں اپنے اپنے سے مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کرو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا، ان کا ایک حصہ ہر پہاڑ پہ رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے. اور ایسا ہی ہوا. فرما وعلم ان اللہ عزیز حکیم، جان رکھو اللہ بری طرح صاحب اقتدار بھی ہے، اعلی درجے کی حکمت والا بھی ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن سب کچھ بتاتا نہیں ہے، ہر بات بتاتا نہیں. حکیم جو ہے جس میں حکمت، جتنی مصلحت ہوتی ہے اتنا ہی بتاتا ہے. یہ اللہ کے قدرت کے مناظر، اللہ کے قدرت کے یہ تذکرے تھے. آگے وہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات چل رہی تھی، اسی مضمون کو پھر لے کے آئے. بلکہ اسلامی معاشی نظام، اسلام کا جو معاشی نظام ہے، اس معاشی نظام کا ایک اہم ترین پہلو کیا ہے؟ اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کا ایک اہم ترین پہلو، اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ تو یہ ہے کہ جو تمہارا ضرورت سے زائد ہے اسے ضرورت مندوں پہ خرچ کرو، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ تمہارا لین دین سودی نہ ہو. ان دونوں کو بھی آپس میں جوڑے. سودی آدمی، سود خور آدمی، اس کے اندر ہمدردی نہیں ہوتی. وہ قرض کسی سامنے والے کی ضرورت سے فائدہ اٹھا کے اسے نچوڑنا چاہتا ہے. اسلام کا معاشی نظام کیا ہے؟ ارے میاں زائد تو خرچ کرو، مدد کرو، تعاون کرو، خدمت کرو. صاحب حیثیت کو یہ کہا، اور ضرورت مند کیا کہا؟ سبحان اللہ، اسے کہا جو آدمی ہاتھ پھیلائے گا وہ ہمیشہ پھیلاتا ہی رہے گا. اسے کہا تم مانگنا نہیں، ہاتھ نہ پھیلانا، بھیک نہ مانگنا، مزدوری کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا. صاحب حیثیت سے کہا تو خرچ کرنا، سخی بننا. غریب سے کہا تو خوددار رہنا، اپنی عزت نفس مجروح نہ کرنا. کیا خوبصورت نظام ہے مسلمانوں کے معاشرے کا. اب مالدار بخیل ہو گیا ہے، غریب بیکاری ہو گیا ہے. خرچ کرنے کا مزاج بنایا. تو معاشی نظام کا بنیادی چیز کیا تھا؟ ایک بنیاد اہم پہلو کیا تھا؟ سود نہیں، سودی لین دین. یہ معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے، معاشی نظام کے لیے بربادی ہے اس میں. اور دوسرا اس کا حصہ جو بنیادی ہے، خرچ کرنے کا مزاج. قرآن مجید میں خرچ کرنے کے لیے مختلف الفاظ ہیں. کبھی کہا انفاق فی سبیل اللہ، کبھی کہا صدقہ، کبھی کہا اعطاء، کبھی کہا اطعام کھانا کھلانا، اور کبھی خاص جو فریضہ ہے اس کے لیے کہا اتاء الزکا، زکات کی ادائیگی. یہ مختلف الفاظ آتے ہیں، اور اس قسم کے الفاظ میں ہر قسم کا خرچ شامل ہے، نفلی، واجبی، صدقہ، خیرات، ہر قسم کا خرچ، اپنوں میں، بیگانوں میں، دوستوں میں، یاروں میں، رشتہ داروں میں، دین کی حفاظت میں، اشاعت میں، ہر قسم کا خرچ اس میں شامل ہے. تو اس کی ترغیب دی، اور ترغیب بھی دی اور ساتھ ساتھ کچھ آداب بھی بتائے، کچھ شرائط بھی بتائے. فرمایا جیسے کاشتکار ہوتا ہے نا، وہ کاشتکار بیج بھی صحیح ڈالے، اور کاشتکار کاشتکاری کا فن بھی جانتا ہو، اور جس زمین پہ ڈال رہا ہے وہ زمین بھی زرخیز ہو، تو نتیجہ بڑا اچھا نکلے گا، نتیجہ بڑا اچھا نکلے گا. ایسی فرمایا جو خرچ کرنے والا ہے اس کا لقمہ حلال ہو، حرام اللہ قبول نہیں کرتا، بیج صحیح کو. کاشتکار فن بھی جانتا ہو، کیا مطلب؟ نیکی کرنے والا نیکی کے جذبے کے ساتھ خرچ کرے، نیکی کے جذبے کے ساتھ، ریاکاری نہیں، نام و نمود نہیں، نمائش نہیں. اور جہاں خرچ کر رہا ہے وہ خرچ بھی صحیح مصرف ہو. اگر بنجر زمین ہے تب بھی دانا پھل نہیں دے گا، زمین ہے لیکن اتنی زرخیز نہیں ہے، تو اسی کی بقدر کاشت ہوگی. اور ایک یہ کہ زمین بہت زرخیز ہے تو پھل بھی ویسے ہی آئے گا. تو خرچ کرنے میں یہ دیکھو کہ دانا ٹھیک ہو. اس لیے کہ اللہ کے راستے میں حرام مال خرچ کرنا اللہ اسے قبول نہیں کر. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں حرام کماؤ اور پھر اس میں سے لاکھوں روپے خرچ کر تو سخی بن جائے. یہ سخی نہیں ہوتا بھائی. لوگوں کا حق مارو پھر 50-100 آدمیوں کو کھانا کھلا دو بڑا بزرگ بن گیا, ایسا نہیں ہوتا بھائی. اللہ پاکیزہ مال قبول کرتا, صاف مال قبول کرتا, حلال مال قبول کرتا. تو دانا بھی ٹھیک ہو, کاشتکار کو فن بھی آتا ہو, اور جہاں زمین پہ دانا ڈالتا ہے وہ بھی بڑھیا ہو. کیا مطلب؟ خرچ کرنے والا مال بھی ٹھیک ہو, جو خرچ کر رہا ہے اس کا جذبہ اور نیک نیتی بھی ہو, اور جہاں خرچ کر رہا ہے وہ مصرف بھی ہو. صرف خرچ کرنا نہیں, لہو لعب میں خرچ کر دینا یہ سخاوت نہیں ہے بھائی. بس اوقات نیکی برباد, گناہ لازم. شادی بیاہ میں رسم و رواج میں خرچ کر دینا یہ کوئی خرچ کرنا قبول نہیں ہے. نیکی برباد, گناہ لازم. مصرف بھی ٹھیک ہو, اور پھر جتنا بڑھیا مصرف ہوگا, جتنا شاندار مصرف ہوگا, اتنا ہی اس کا پھل زیادہ ہوگا. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں, اور اللہ جس ہر بال میں 100 دانے, تو ایک سے کتنا نکلے؟ 700. لیکن ان شرائط کے ساتھ, دانا ٹھیک ہو, کاشتکار کو فن بھی آتا ہو, زمین زرخیز ہو, مال ٹھیک ہو, صحیح جذبے کے ساتھ خرچ کر رہا ہو, مصرف بھی ٹھیک ہو, مصرف بھی ٹھیک, پھر ملتا ہے یہ انعام. اور فرمایا 700 گنا بھی بس نہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ بہت وسعت والا, بڑے علم والا. چاہے تو سب کو دے دے, لیکن وہ علیم بھی ہے نا. اخلاص دیکھتا ہے, جذبہ دیکھتا ہے, نیک نیتی دیکھتا ہے. تو جس کی جتنی نیک نیت ہوگی, نیک جذبہ ہوگا, صحیح مصرف ہوگا, پھر اسے کئی گنا بڑھا کے دے گا. ورنہ واسع ہے, سب کو دے سکتا ہے, اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. تو یہ خرچ کرنے کی ترغیب ہے. بتائیے کسی آدمی کو پتا ہو کہ میاں یہاں سرمایہ لگاؤ, 1 پہ 700 ملتا ہے, 1 لاکھ پہ 7 لاکھ, 1 کروڑ پہ 7 کروڑ ملتے ہیں, کیا حال ہوگا؟ لائن لگا کے کھڑا ہوگا, لائن لگا کے کھڑا ہوگا. اللہ ہمیں اپنی باتوں پہ تازہ ایمان اور تازہ یقین نصیب فرما دے. مسئلہ یہی ہے نا, یہی رکتا ہے نا مسئلہ. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی زندگی پر بھی صحت مند ایمان اور یقین نصیب فرما دے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اس خرچ کے سلسلے میں کچھ اور آداب بھی بتائے کہ خرچ کرو, احسان نہ جتلاؤ, جس پہ خرچ کر رہے ہو اسے حقیر نہ جانو, جس پہ خرچ کر رہے ہو اسے اذیت اور تکلیف نہ پہنچاؤ, ورنہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا. خرچ کرنے کا فائدہ کس کا ہے؟ جو خرچ کر رہا ہے. تو آپ تو کسی پہ احسان نہیں کر رہے, آپ تو کسی پہ احسان نہیں کر رہے تو پھر احسان جتلا کیوں رہے ہو؟ نفع تو تمہارا ہے، فائدہ تو تم اٹھا رہے ہو، کمائی تو تمہاری ہو رہی ہے، پھر کیوں احسان جتلا رہے ہو؟ اگر یہ احسان جتلاؤ گے نیکی برباد، گناہ لازم، احسان نہ جتلاؤ. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، وہ اپنے پروردگار کے بعد اپنا ثواب پائیں گے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف لائق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا. سبحان اللہ، آخرت کی گھاٹیوں سے جب گزرنے لگے گا تو خوف بھی نہیں ہوگا کہ کیا حالات پیش آئیں گے، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس پہ غم بھی نہیں کھائے گا، اس لیے کہ اللہ کا آگے انعام و اکرام ایسا ہوگا کہ چھوڑے جانے پر کوئی غم نہیں ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اچھے طریقے سے اسے اس سے معذرت کر لو، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ دیں اور تکلیف پہنچائیں، آپ دیں اور اسے حقیر جانیں، آپ دیں اور احسان جتلائیں، اس سے بہتر ہے اچھے طریقے سے معذرت کر لو. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، بھلی بات کہہ دینا، درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے. واللہ غنی حلیم، اللہ بڑا بے نیاز بہت بردبار ہے، یعنی اللہ تو غنی ہیں، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کر کے احسان کیا جتلانا. حلیم ہے کہ تم اذیت بھی پہنچاتے ہو خرچ کر کے، تکلیف بھی پہنچاتے ہو، اسے حقیر بھی جانتے ہو، لیکن اللہ تمہاری فوراً پکڑ نہیں فرماتے، یہ اس کا حلم ہے. لیکن یہ بتا دیا نیکی ضائع ہو گئی، نیکی ضائع ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر، اس شخص کی طرح ضائع مت کرو. الذی ينفق ماله ریاء الناس، جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. کیا بتایا؟ کہ مسلمان ریاکار نہیں ہوتا، ریاکار منافق ہو سکتا ہے. اور اگر مسلمان ریاکاری پہ مال خرچ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے ایمان میں بڑا نقص ہے. اس لیے فرمایا ایک کافر ہے وہ تو دنیا کے اغراض اور مفادات کے لیے خرچ کرتا ہے اور اپنی نیکی ضائع کرتا ہے، تم خرچ کر کے اپنے احسان جتلا کر اس شخص کی طرح اپنی نیکی ضائع نہ کرو جو ریاکار ہے. تو جہاں ریاکاری کا ذکر آیا وہاں ایمان والے کا ذکر نہیں آیا. فرمایا وہ ریاکار ہے جو ایمان نہیں لاتا. ایمان والے کیا تھے؟ گویا کہ ریاکاری تصور نہیں، اس لیے کہ ریاکاری شرک ہے، شرک کی ایک قسم ہے کہ یہ آدمی دوسروں کو ریاکاری کیا مطلب کیوں کر رہا، تاکہ دوسروں کی عزت مل جائے، دوسروں سے مفادات حاصل کرے، دوسروں سے میرے اغراض پورے ہو جائیں. اور یہ تو شان اللہ کی ہے، عزت تو اللہ دیتا ہے، میرے مفادات تو اللہ کے ہاتھ میں. تو ایمان والوں سے کہا تم اپنی غفلت کی وجہ سے کہیں نیکی کر کے، صدقہ کر کے، ایذا پہنچا کے، تکلیف دے کر اس ریاکار کی طرح نہ بننا جو ریاکار ایمان نہیں لاتا اور اپنی نیکی ضائع کر دیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. فمثله كمثل صفار عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. پھر اس کی ایک مثال دی, ایک چٹان ہو اور اس چٹان پہ کچھ مٹی گرد مٹی سی پڑ جائے, موسم ایسا ہے اس مٹی پر بھی کچھ نہ کچھ سبزہ نظر آیا, لیکن جیسی تیز ہوا چلی ساری مٹی گئی, سارا سبزہ بھی گیا, چٹیل چٹان سامنے آ گئی. فرمایا اسی طرح ریاکار, اسی طرح نیکی کر کے صدقہ کر کے احسان جتلانے والا, بظاہر عمل تو نظر آتا ہے نیکی کا لیکن اس کی مثال ایسی ہے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ ہوا چلی اور سب کچھ صاف ہو گیا, اس کا بھی ایسی عمل صاف ہو جائے گا. مثال دی, فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. پھر اس پر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہوئی ہو, پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا کر چھوڑ دے. لا يقدرون على شيء مما كسبوا, ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی. جو ریاکاری سے یا نیکی کر کے صدقہ کر کے خیرات کر کے احسان جتلاتا ہے, انہوں نے نیکی کی ہوتی لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. واللہ لا يهدي القوم الكافرين, اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں پہنچاتا. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله, جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں, كمثل جنة بربوة اصاب وابل فادت اكلها ضعفين, ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو اور اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے آئے, اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی پر برسے تو ہلکی پھپھار بھی اس کے لیے کافی ہے. جو مخلص آدمی ہوتا ہے نا, مخلص آدمی ہوتا ہے وہ اگر چھوٹی بھی نیکی کرتا ہے نا, چھوٹی بھی نیکی کرتا ہے تب بھی اللہ کے یہاں بڑی قیمتی ہوتی ہے. اس کی مثال دی, یا تو اتنی اچھی زمین پر ہے کہ بہت بارش ہوتی تو کئی گنا سبزہ ہوتا ہے, لیکن بارش نہیں بھی ہوئی لیکن وہ ایسی پرفضا جگہ پر وہ سبزہ ہے کہ تھوڑی سی پھمبار بھی پہنچے تو پھر بھی سبزہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. تو مخلص آدمی جو بہت خرچ کرے تب بھی بڑی کمائی ہے, بہت نہیں بھی خرچ کر پا رہا تب بھی اس کا چھوٹا عمل بھی اخلاص کی برکت سے بہت بڑا. اخلاص آدمی کے عمل کو بہت بڑا کر دیتا, خلوص اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ, یہ اللہ میں نصیب فرما دے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ, جو لوگ اپنا مال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں, ان کی مثال ایسی جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو اور اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے آئے, اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی پڑے تو ہلکی پھبار بھی اس کے لیے کافی ہے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح جانتے. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ, ایک اور مثال جس کا سارا نیکیاں ضائع ہو گئی, جس کے سارا صدقات خیرات ضائع ہو گئی ریاکاری کی وجہ سے, احسان جتلانے کی وجہ سے. اس کی ایک اور مثال, اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ ایک آدمی بوڑھا ہے اور اس کے بچے بھی بڑے کمزور ہیں اور باغ بڑا ہرا بھرا پھلدار, کوئی ایسی آفت آئی کہ سارا باغ برباد ہو گیا. اب اسے کتنا افسوس ہوگا, اس لیے کہ یہ اس کی زندگی کا وہ وقت ہے جس میں اس کو محتاجی بہت ہے. ایک تو خود بوڑھا ہے, نئے سرے سے باغ بنا نہیں سکتا, بچے بھی جوان نہیں ہیں کہ وہ اسے سنبھال لیتے, بچے نہ بھی ہوں تب بھی محتاجی کم ہوتی ہے. چلو بھائی تنگی کے ساتھ وقت گزار لیں گے, لیکن اگر بچے بھی چھوٹے ہوں, خاندان گھر والے بھی بہت ہوں اور وہ بھی سارے کے سارے چھوٹے اور ضرورت مند ہو, خود بھی بوڑھا ہو گیا ہو اور پھر باغ تیار تھا جو ان کے لیے جمع کیا تھا, ان کے لیے بنایا تھا, اس پہ آفت آ گئی تو بتاؤ کتنی افسوس ہوگا, کتنی حسرت ہوگی. کیونکہ آدمی جوان ہو تو پھر کیا کہتے ہیں, کوئی بات نہیں پھر ٹھیک کر لے, بچے جوان ہو پھر بھی آدمی یہ کہتا ہے کر لے گا. اور اگر کوئی بھی نہ ہو, آدمی بالکل آخری وقت میں ہو, تو کیا کہتا ہے, کوئی بات نہیں, پیچھے تو کوئی نہیں نا, کس کے لیے چھوڑنا تھا. تو سب سے زیادہ محتاجی کی سرک شکل یہی ہے. فرما اسی طرح جو آدمی ریاکاری سے خرچ کرتا ہے یا نیکی کر کے احسان جتلا کے ضائع کرتا ہے, تو بظاہر تو اس کو نیکی نظر آ رہی ہے, لیکن کل قیامت میں جب اسے نیکی کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی, احتیاج ہوگی, اور تب پتہ چلے گا میاں اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا, تو کتنا افسوس ہوگا. نہ تو اب خود نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے پیچھے سے نیکی کی امداد اسے کر سکتا ہے, تو بتائیے کتنی حسرت ہوگی. اس کا ذکر فرمایا, اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ, کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کی کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کی نیچے نہریں بہتی ہوں, اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں, پھر بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو, آدمی خود بھی بوڑھا ہو گیا ہو, وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ, اور اس کے بچے بھی کمزور ہوں, چھوٹے ہوں, فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ, اتنے میں ایک آگ سے بھرا بگولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کر رہ جائے, تو کیا کتنی حسرت ہوگی اور کتنا افسوس ہوگا. فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ, اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری آیتیں کھول کھول کے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم غور کرو اور اپنی یوں احسان جتلا کے اور نام و نمود کے جذبے کے ساتھ ضائع نہ کرو, اپنی نیکیاں یوں ضائع نہ کیا کرو. اس لیے اللہ رب العزت ان مثالوں کے ذریعے تمہیں دعوت فکر دیتے ہیں اور تمہیں غور کرنے کی طرف متوجہ کرتے ہیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, اے ایمان والو, جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو, تو اس کی اچھی چیزوں کو ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. ایک تو یہ تھا کہ ہر قسم کا عمدہ اور شاندار مال بھی ہے اور ردی اور بیکار مال بھی ہے. اب جب بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرنا, جو سب سے بیکار ردی وہ خرچ کر رہا ہے. ارے میاں, عمدہ خرچ کرو گے تو عمدہ ملے گا نا, بڑھیا خرچ کرو گے تو کل بڑھیا تمہیں ملے گا. ایک بات تو یہ فرمائے کہ ایسا نہ کیا کرو. سب سے ردی, سب سے ایک آدمی کے پاس ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, پھر اگر وہ ایسی چیز ہے جو ردی ہے اور جو ضائع ہو رہی ہے, وہ خرچ کرتا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خرچ کرنے کا دونوں موقع ہیں, اور عمدہ تو کبھی خرچ کرتا ہی نہیں, ہمیشہ ردی نکال کے رکھتا ہے, تو یہ بری بات. اور دوسری بات یہ بات کہی کہ جو زمین سے نکلتا ہے, زمین سے دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے ایک خراج ہوتا ہے, ایک عشر ہوتا ہے اور ایک خراج ہوتا ہے. عشر مسلمان دیتے ہیں اور خراج کافر دیتا ہے. عشر کیا ہوتا ہے, جب بھی زمین پیداوار دے اس میں سے اس کا عشر نکال دو, یہ ایک لحاظ سے زمین کی زکات ہے. اور اگر زمین پیداوار نہ دے تو عشر بھی نہیں ہے, اور عشر ٹیکس نہیں ہے بلکہ وہ عبادت ہے, اس لیے مسلمان عشر دیتے ہیں. اور کافر زمین کے جو پیداوار دیتے ہیں, اسلامی دنیا میں جب رہتے ہیں اور اپنی زمین کی پیداوار دیتے ہیں, تو وہ خراج نکالتے ہیں, وہ ٹیکس ہے, اس لیے کافر عبادت کا مستحق نہیں, وہ خراج دیتا ہے, یہ پیداوار دیتا ہے, عبادت کے طور پہ دیتا ہے عشر. تو ایک تو ہوتا ہے سونے چاندی نقدی تجارت کے سامان پر سال کے بعد اللہ کا حصہ نکالنا, جسے ہم زکات کہتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے سال نہیں, جب بھی زمین کی پیداوار ہو, چھ مہینے بعد ہو, تین مہینے بعد ہو, جب بھی پیداوار ہو اس میں سے ایک حصہ نکالنا, اسے کہتے ہیں عشر. مسلمان نکالے گا اسے عشر کہیں گے, کافر سے لیا جائے گا اسے خراج کہیں گے. اس پہ سال گزرنا ضروری نہیں, وہ پیداوار پر, پیداوار نہیں تو عشر بھی نہیں. سونا چاندی نقدی تجارت کا سامان، اس میں تو اگر پورے سال نفع نہیں بھی ہوا تب بھی آپ کو زکات نکالنی پڑتی، تب بھی زکات نکالنی پڑتی. لیکن عشر میں ایسا نہیں ہے، اگر پیداوار زمین پہ نہیں ہو رہی تو عشر بھی نہیں، پیداوار ہو رہی ہے سال میں دو مرتبہ ہو رہی ہے دو مرتبہ نکالنی پڑے گی، ایک مرتبہ ہو رہی ہے ایک مرتبہ نکالنی پڑے گی. لیکن ردی نہیں، اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے، اسی کی طرف توجہ دلائی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. جو پیداوار، اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہاری زمین سے نکالی ہو، اس کو اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. اور یہ نیت رکھو، اور یہ نیت رکھو، ولا تیمم الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه. اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے، جو اگر کوئی دوسری تمہیں دے دے تو تم نفرت کے مارے تم اسے آنکھیں نیچے کر کے بغیر نہ لے سکو، یعنی تم خود بھی اس چیز کو نہ لو، الا یہ کہ تم چشم پوشی کرو. تو اللہ کے راستے میں کے اندر بھی ایسی ردی اور ایسی بیکار چیز خرچ نہ کیا کرو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. یاد رکھو اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے. اللہ بے نیاز ہے، تمہارے مالوں کا محتاج نہیں ہے، اس لیے تمہارا ہی فائدہ ہے. پھر غمید ہے، وہ قابل تعریف ہے، تو اس کو تو پھر تعریف والی چیز ہی دینی چاہیے نا، وہ شان والی ذات ہے، اس کے راستے میں پھر شان والی چیز خرچ کرنی چاہیے. تو فرمایا واللہ غنی حمید، اللہ ایسا بے نیاز ہے، ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے. خرچ کرنے کا خیال تو آیا، لیکن فوراً خیال آیا اگر یہاں خرچ کر دیا تو بعد میں مجھے ضرورت پڑے گی، میں کیا کروں گا. خرچ کرنے کا اسلام کا تقاضا آیا، دین کا تقاضا آیا، لیکن فوراً خیال آیا یار خرچ کر دیا تو میرا کیا بنے گا، کچھ عرصے کے بعد ختم ہی نہ ہو جائے. فرمایا یہ خیال فقیر کا، فقر کا، تجھے تیرے دل میں شیطان نے ڈالا ہے. اور دوسرا کیا کرتا ہے شیطان، شیطان تجھے غلط عادتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، گندگیوں میں، بدکاریوں میں، بے حیائی میں، ظاہر ہے اسے پیسہ لگتا ہے، ان گندگیوں میں لگا کر تیرا مال تباہ کر دیتا ہے، صحیح راستے پہ خرچ کرنے نہیں دیتا. تو شیطان کے یہ دو کاروائیاں ہوتی ہیں جس سے تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے رکے رہتے ہو اور خرچ نہیں کرتے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. سبحان اللہ، ایسے موقع میں اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا ایسے موقع پہ علاج یہ ہے کہ تم اللہ کے وعدوں کو یاد رکھا کرو اور اللہ کی یقین دہانی کو اپنے سامنے رکھا کرو. اور اللہ کی یقین دہانی کیا ہے؟ اللہ تمہیں معاف بھی فرمائیں گے، غلطیاں بھی معاف ہو جائیں گی، اور تمہیں اور بھی زیادہ دیں گے. تم شیطان کے خیالات کا اس ایمانی جذبات سے علاج کیا کرو. واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا اور ہر بات جاننے والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دنائی عطا کرتا. اب حکمت کے بہت سارے معنی اور بہت سے حضرات نے مختلف انداز سے اس کا مفہوم بیان کیا، لیکن ایک جامع ترین مفہوم یہ ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہے دین کی سمجھ نصیب فرما دے. اس لیے کہ دنائی دین کے بغیر نہیں ہوتی، عقل دین کے بغیر نہیں ہوتی. وہ دنیا میں بڑے بڑے عقلاء سمجھے جاتے ہیں، اور دنیا میں جنہوں نے نئی نئی اور جو حقیقی زندگی ہے وہ ان کی عقل میں نہیں آتی، وہ کم عقل ہے. حقیقی دنائی کیا ہے؟ حقیقی دنائی اور عقل مندی وہ ہوتی ہے جسے نبی کے علم سے فیض ملے، اللہ کے علم سے فیض ملے، وحی کی روشنی سے اس کی عقل میں روشنی آئے، وہ حقیقت میں دانائی ہے، وہ حقیقت میں سمجھداری ہے. تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے یوتل حکمت من یشا، وہ جس کو چاہتا ہے دین کی سمجھ نصیب فرماتا. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من یرید اللہ بی خیرن یفقہ فی الدین، اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے نا، اسے اللہ رب العزت دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دیتا. یؤت الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دنائی عطا کرتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے دنائی عطا کی گئی، دین کی سمجھ عطا کی گئی، اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی. سبحان اللہ، اسے وافر مقدار میں بھلائی مل. کیوں بھائی؟ آدمی کے اندر دین کی سمجھ نہ ہو نا، تو اس کی کامیابی کا معیار ہی غلط ہوتا ہے، اس کی کامیابی کی منزل ہی غلط ہوتی. جب کامیابی کا معیار منزل غلط ہو گئی، تو ظاہر ہے اس کی زندگی کے سارے فیصلے غلط ہو گئے، تعلیم کے، تربیت کے، کمانے کے، رہنے کے، ازواجی رشتوں کے، سارے فیصلے غلط ہوں گے، اس لیے کہ اس کی سمجھ ٹھیک نہیں. تو اس کے ہاں کامیابی کا معیار ہی غلط ہے. ایک آدمی کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ٹھاٹ کی زندگی گزاروں دنیا میں، خوشحال زندگی گزاروں، اب اس کے نزدیک کامیابی ہے. تو ظاہر ہے جس آدمی کامیابی کا معیار یہ، تو اس کی زندگی کے فیصلے زیادہ غلط ہوں گے. تو دین کی صرف سمجھ صحیح ہوتی ہے تو آدمی کے ہاں کامیابی کی منزل بھی ٹھیک ہوتی ہے، معیار بھی ٹھیک ہوتا ہے، پھر فیصلے بھی ٹھیک ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا جس شخص کو دین کی سمجھ مل گئی، اسے تو بہت بڑی خیر مل گئی، بڑی دولت مل گئی. وما يذكر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں، جو واقعی عقل مند ہیں. قرآن سے وہی نصیحت حاصل کرتے میاں جو عقل مند ہوتے ہیں. اور جو دنیا میں آج قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کر رہے، قرآن کی نظر میں وہ احمق ہیں، کم عقل ہیں، بلکہ بس اوقات فرمائے تو جانوروں کی طرح ہیں. آواز سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، کانوں میں آواز پہنچتی ہے، سمجھتے نہیں ہیں. تو عقل مندی کا معیار کیا ہے قرآن کے ہاں؟ جو قرآن سے سمجھ بوجھ حاصل کرتے، جو قرآن سے نصیحت حاصل کرتے. آج بتائیے دنیا میں عقل مندی کا معیار کتنے غلط ہو گئے، اور دنیا میں آج عقل مندی کے پیمانے کتنے غلط ہو گئے. جو خوب کماتا ہے نا اور دوسروں کے جیب سے ایسا نکالتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا، بڑا ہوشیار ہے، بڑا ہوشیار، بڑا تیز ہے میاں، بڑا تیز ہے، بڑا ہوشیار ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما يذكر الا اولو الالباب، نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں، جو واقعی عقل مند ہیں وہ قرآن سے نصیحت حاصل کیا کرتے ہیں. تو نصیحت حاصل کرنے والے عقل مند لوگ، اور قرآن سے جو نصیحت حاصل نہیں کرتے وہ احمق، وہ کم عقل. لیکن ان احمقوں کی ایک نشانی اور بھی ہے، یہ عقل مندوں کو احمق کہتے ہیں. ان احمقوں کی ایک نشانی اور بھی ہے، یہ عقل مندوں کو احمق کہتے ہیں. قرآن میں ہے، کہتے تھے آمن السفہا، کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئے؟ قرآن جنہیں کم عقل کہتا ہے نا، ان کی ایک نشانی اور بھی ہے کہ وہ عقل مندوں کو احمق کہتے ہیں. آمن السفہا، کیا ہم ان احمقوں کی طرح ایمان لے آئے؟ کافر کہا کرتے، منافق کہا کرتے. کہ ایک آدمی کے پیچھے چل پڑے اور اس کے پاس نہ دنیا کا عہدہ ہے، نہ دنیا کی زمینیں ہیں، نہ سرمایہ دار ہے، نہ خوشحالی ہے، اور اس آدمی کے پیچھے چل پڑے، ہم کیوں ایسے احمق بن جائیں؟ تو احمقوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ دین والوں کو احمق سمجھتے ہیں. اور احمقوں کی ایک دوسری نشانی کیا ہے؟ دوسری نشانی یہ اعز من الازل، دوسری احمقوں کی نشانی یہ ہے، ان منافقوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ ایمان والوں کو، دیندار والوں کو ذلیل سمجھتے ہیں، کم تر سمجھتے ہیں. منافق کام کرتے تھے، عزت والے ہم، اور یہ جو مسلمان مدینہ میں آئے ہیں یہ تو ذلیل ہیں، یہ تو کم تر ہیں. تو میں آپ نے کو تین نشانیاں بتا دی، کم عقل لوگوں کی، کم عقل لوگوں کی، منافق لوگوں کی تین نشانیاں بتائی. پہلی نشانی کیا بتائی؟ وہ قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے. دوسری نشانی کیا ہے؟ کہ وہ دینداروں کو کم عقل سمجھتے ہیں. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ دینداروں کو ذلیل سمجھتے ہیں، کم تر سمجھتے ہیں. اور یہ تینوں باتیں قرآن نے ہمیں بتائیں. یہ عقل مندوں کو جو کم عقل سمجھتے، یہ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی جیسے ایک آدمی ناک کٹا ہوا، بہت سارے ناک کٹی، ان کے پاس ایک ناک والا پہنچ گیا، او ناک والا آ گیا، ناک والا آ گیا، اس کا مذاق اڑانے لگ گیا. یا کسی پاگل خانے میں سمجھ تو کیا ہوتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، سب سے زیادہ ہوشیار ہوں. تو یہ ہے بھائی، یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں. وما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فان اللہ یعلم. اور جو کوئی خرچ کرو یا کوئی منت مانو، اللہ اسے جانتا ہے. منت ماننا پسندیدہ نہیں، لیکن جب منت مان لی تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. منت ماننا کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں اتنا خرچ کروں گا، لیکن وہ ہو گیا تو منت پوری کرنا ضروری ہے. بہتر کیا ہوتا ہے کہ میاں شرط نہ لگاؤ کہ یہ ہوگا تو ہوگا، پہلے سے دے دو، اللہ کی رحمت کو متوجہ کر لو، پہلے سے کر دو نا میاں، یہ میرا کام ہوگا تو گائیں دے دوں گا. ارے میاں پہلے سے گائیں دے دو نا، شرط کیوں لگاتے ہو؟ آسان ہو جائے گا مسئلہ. لیکن اگر مان لی پھر منت پورا کرنی ضروری ہو، بشرطے کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو، بشرطے کہ اس میں کوئی گناہ نہ. منت مان لی، یہ کام ہوگا بیوی کو چھوڑ دوں گا، ارے میاں یہ کس نے کہا منت مان لو، یہ منت نہیں پوری کرنا، بشرطے کہ جائز منت مانی ہو، پھر وہ پورا کرنا ضروری ہے. اور ویسے بھی منت ماننا زیادہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے، اس سے بہتر ہوتا ہے آدمی صلاۃ الحاجت پڑھے، دعا کر لے، پہلے سے صدقہ خیرات کر دے تاکہ وہ راستہ اس کے لیے، وہ حاجت پورا ہونا، اس میں اللہ کی مدد اور نصرت آ جائے. لیکن اگر مان لی پھر پورا کرنا ہوگا، بشرطے کہ وہ جائز ہو. اس کا ذکر فرمایا، وما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فان اللہ یعلم. جو کوئی خرچ کرو یا کوئی منت مانو تو اللہ اسے جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، ظالموں کو کسی طرح سے مددگار میسر نہیں آئیں گے. ان تبتو صدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے. ویسے تو آپ علل اعلانیہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر چپکے سے دو گے نا اس کا فائدہ زیادہ ہے. ایک تو تم خود ریاکاری کے خیالات سے محفوظ رہو گے، دوسرا سامنے والے کی بھی عزت نفس کا خیال رکھا کرو، اس کو بھی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. ہاں کہیں ایسی جگہ پر آپ کوئی مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، کہ آپ کو پتا ہے کہ میں یوں خرچ کروں گا تو دوسروں کے لیے ایک سبق ملے گا، اور دوسرے اس چیز کو دیکھ کر اس راستے پہ چل پڑیں گے، تب تو اس کی اجازت ہے. ورنہ یہ ہے کہ جتنا بہتر ہو اس کے چپکے سے دو تاکہ سامنے والے جس کو دے رہے ہیں اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اور تمہیں بھی کہیں شیطان اغوا نہ کر لے، ریاکاری میں مبتلا نہ کر دے. اس کا ذکر فرمایا، باقی آپ نے جیسے بھی خرچ کیا صحیح جذبے اور صحیح نیت کے ساتھ اللہ اسے قبول فرمائیں گے. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلم وما للظالمین من انصار ان تبتوا صدقات فنعما هی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے, اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے. فهو خیر لکم ويكفر عنكم من سيئاتكم, اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ تمہارے کاموں میں پوری طرح باخبر ہے. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء, اے پیغمبر ان کافروں کو راست پہ لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں, آپ کا کام صرف دعوت پہنچا دینا, اچھی بات کی رہنمائی کر دینا, صراط مستقیم پہ لے رہنمائی کر دینا, باقی آپ کے اختیار میں نہیں کہ ہدایت انہیں مل جائے, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن اللہ جس کو چاہتے ہیں رائے راست پہ لے آتے ہیں. لیکن اللہ کس کو لے آتے ہیں؟ اس کا بھی قرآن میں ذکر فرمایا, جب آدمی اپنے اختیار کو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے آپ کے اندر سچی طلب پیدا کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے ہدایت کا راستہ بھی آسان فرما دیتے ہیں. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم, جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے. جو تم خرچ کرتے ہو وہ کس میں فائدہ ہے بھائی؟ تمہارا ہی فائدہ ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کی حکومت کو بڑا استحکام مل گیا اور اللہ کی شان اور عظمت بہت بڑھ گئی ہے, ایسا نہیں. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم, جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله, جبکہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے. جب تم اخلاص کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ خرچ کرتے ہو تو اس میں یقیناً تمہارا ہی فائدہ ہے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون, جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پہ ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. سبحان اللہ, بدلہ ملے گا, انعام ملے گا, واپس آئے گا, اور یہ اللہ کہہ رہے. اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا, یعنی اس کے دینے میں ذرا بھی کمی نہیں ہوگی. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, اب تک تو بات چل رہی تھی خرچ کرو, انفاق فی سبیل اللہ, خرچ کرو اللہ کے لیے, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اب اس میں حج میں خرچ کرو, جہاد میں خرچ کرو, غریبوں میں خرچ کرو, یتیموں میں خرچ کرو, ضرورت مند رشتہ داروں میں خرچ کرو, اپنے دوستوں میں خرچ کرو, ہاں کہیں بھی خرچ کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, انعام ملے گا. لیکن کوئی خاص مصرف بتایا نہیں, ایک عمومی بات کی, بس ایک بنیادی بات بتائی, اللہ کے لیے خرچ کرو, بس اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ. لیکن اب یہاں ایک مصرف بتا رہا ہے کہ یہاں خرچ کرو, یہ بہت بڑیا مصرف ہے, فرمایا یہاں خرچ کرو. اب دیکھو یہ کون لوگ ہیں, پہچان لینا ذرا. آپ لوگوں کے لیے خرچ کرنا آسان ہو جائے. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض, مالی امداد کے طور پہ خاص مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح قید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے. یعنی وہ دین کے کام میں ایسے مشغول ہیں, دین کی خدمت میں ایسے مشغول ہیں, دین کی حفاظت میں ایسے مشغول ہیں کہ وہ معاشی ضروریات کو اور معاشی ذمہ داریاں کو نہیں اختیار کر سکتے. یہ سب سے پہلے کون لوگ تھے؟ یہ سب سے پہلے وہ لوگ تھے جب اللہ کے نبی نے مسجد نبوی بنائی نا, تو اس مسجد نبوی کے ساتھ کچھ طالب علم رکھے اور ایک مدرسہ بنایا, اور اس مدرسے کا نام تھا صفہ, اور اس صفہ کے اندر طلباء رہا کرتے تھے, اور ان کا کام تھا پڑھنا پڑھانا, بس وہ وہیں رہا کرتے تھے. جو کچھ لے آتے تو کھا لیتے, نہ لے کے آتے تو فقر و فاقہ کے ساتھ رہتے تھے. یہ اس کے پہلے مسلاک تھے جن کی ساری ضروریات ایسی پوری ہوا کرتے تھے, کہ ان کا کام تھا دین کی مشغولی. اور آج انہی مدرسے کے بچوں کی برکت ہے جو بعد میں مسلمان بنے, بہت بڑے صحابی بنے, بہت بڑے عالم بنے, بہت بڑے محدث بنے, بہت بڑے دین کے امام بنے, جن کی برکت سے نبی کی ساری حدیث مجھے اور آپ تک محفوظ ہو. یہ ان طلباء کا احسان ہے جن کی یوں مسلمان مالی معاونت کیا کرتے تھے اور ان کی معاشی ذمہ داریوں سے انہیں سبکدوش کر رکھا تھا, اور انہوں نے مسلمانوں کی ایسی بڑی ضرورت پوری کی کہ قیامت تک مسلمانوں کے پاس وہ زندگی محفوظ ہے جس زندگی کی بدولت وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ سارے اصول محفوظ ہیں, وہ سارے آئین محفوظ ہیں, وہ سارے فیصلے محفوظ ہیں جس کے بدولت انسان ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے آخرت کے لحاظ سے اور دنیا کے لحاظ سے. تو دیکھو ذرا, للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض, مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح قید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین پہ چل پھر نہیں سکتے. اچھا, یہ فٹ پاتھوں پہ جا کے بھیک بھی نہیں مانگتے, فٹ پاتھوں میں بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتے, کیوں؟ یہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں, یہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں, یہ شریف لوگ ہوتے ہیں, یہ بھیکاری نہیں ہوتے. دیکھیے ذرا, یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف, چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کسی سے سوال نہیں کرتے, کسی سے سوال نہیں کرتے. تعریف ہوں بسی ماں ہوں, اس لیے نواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے, سوال کہنا بڑا مالدار ہوگا, اس لیے کہ ہمارے ہاں تو فقیر اسے سمجھو بھیک مانگتا ہے. یہ ضرورت مند ہے, اور جو سوال نہیں کرتا ہاں یہ بڑا مالدار ہے. فرمایا دیکھو بھائی, للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح قید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین پہ چل پھر نہیں سکتے, چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کسی سے سوال بھی نہیں کرتے, اس لیے ناواقف لوگ انہیں مالدار سمجھتے ہیں. تعریفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا, تم ان کے چہرے کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو, مگر وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, تو تم جو مال بھی خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے. بتائیے اس کے مستحق کون ہے آپ کے خیال میں, کوئی بتا سکتا ہے؟ مسجد کے پیش امام تو پھر بھی کما سکتا ہے, نکاح کے پیسے آ جاتے ہیں اس کے پاس. ہاں, مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, طلباء, دین کی خدمت کرنے والے, جن کا کام ہی اللہ کے دین کا پڑھنا پڑھانا, ٹھیک ہے, یا اس کے علاوہ اور کوئی اسلامی حکومت آ جائے اور اسلامی حکومت کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہو, اور وہ اس کی زندگی جہاد پہ گزر رہی ہو اور اسی میں زندگی لگ رہی ہے اس کی, کیونکہ اگر وہ معاشی ذمہ داریوں پہ چلا جائے گا تو کون حفاظت کرے گا, کون دین کا تحفظ کرے گا, کون دینی سرحدوں کی حفاظت کرے گا, تو کون اسلامی نظام کی حفاظت کرے گا؟ تو یہ وہ لوگ موجود ہیں کہ یہ پاک دامن بھی ہوتے ہیں, بیکاری بھی نہیں ہوتے, لوگوں کے سامنے بڑھ بڑھ کے بھیک بھی نہیں مانگتے, لیکن انہوں نے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کی ہوتی, سوال نہیں کرتے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کیا کریں گے یار, سر ہمیشہ صدقہ خیرات پہ پلتے رہیں گے. تمہارے ایک بزرگ تھے, تو پاکستان کا ایک جنرل تھا, صدر بھی تھا, جرنیل بھی تھا, پرویز مشرف, ابھی تک اس کی نسبت ہے پاکستان میں. تو اس نے, ہمارے بڑے بزرگ تھے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کہا آپ کیا لوگوں سے صدقہ خیرات لیتے رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اسی پہ آپ نے ڈالا ہوا ہے, کچھ اور سکھائے ان کے؟ تو حضرت تو بڑے جری تھے, فرمان لگے بات یہ کہ قوم کے پیسوں سے تم بھی پلتے ہو ہم بھی پلتے، فرق یہ کہ تم زبردستی لیتے ہم مانگ کے لیتے، فرق یہی ہے. تم بھی قوم کے پیسوں سے ٹیکسوں سے پلتے ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن تم زبردستی لیتے ہو اور تم عیاشی کرتے ہو. لیتے یہ بھی ہیں لیکن یہ برائے رغبت لیتے، جو آ کے دے دیتا ہے، جو پہنچا دیتا ہے، اور ان کی زندگی سادہ اور قناعت والی ہوتی ہے، خاموش، ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے. تو یہ مصرف اللہ نے خود بتایا ہے، یہ اللہ نے خود بتایا ہے. اور اس وقت کے جو طالب علم تھے ابو ہریرہ تھے رضی اللہ عنہ، ایسے لوگ تھے جن کو یہ مسلمان اپنے وسائل سے جن کی ضروریات پوری کرتے تھے. اور آج اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ احادیث اس صحابی سے آئی امت تک، سب سے بڑا علم کا حصہ اس صحابی کے واسطہ ہے. یہ اس مدرسے کا پہلا طالب علم تھا. تو یہ مصرف اللہ نے بتایا. باقی جہاں بھی آپ صحیح جذبے کے ساتھ خرچ کریں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور جتنا بیج اچھا ہوگا، جتنا کاشتکار اس فن کو جانتا ہوگا، جتنی زمین وزرخیز ہوگی اتنی کاشتکاری شاندار ہوگی. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.